السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کر دیا ہے, جس میں وزیراعظم, وزراء اور گورنروں کو حاصل ٹیکس استثناء ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم دوسرے ملکوں کے مہاجرین کے ملک میں پیدا ہونے والے بچے پاکستان کے قانون کے مطابق شہریت حاصل کرنے کے حقدار ہیں. برطانیہ کے جرائم سے متعلق ایک ادارے نے پیر کے روز منی لانڈرنگ سے تعلق کے الزام میں ایک پاکستانی جوڑے کو حراست میں لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اس جرم کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں میاں بیوی سے این سی اے کے تفتیش کاروں نے پوچھ گچھ کی, جس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دی گئی, تاہم وہ زیر تفتیش ہیں. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پیر کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جموں علاقے میں بھارت پاکستان سرحد پر ایک نئی فینسنگ یا باڑ کے 2 آزمائشی منصوبوں کا افتتاح کیا. روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے کے پائلٹوں کی جارحانہ کارروائیوں کے باعث شامی دفاعی نظام کا نشانہ ایک روسی فوجی طیارہ بن گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے امریکہ کے تجارتی نمائندے کو چین کی 200 ارب ڈالر کی درآمدات پر محصولات لگانے کی ہدایت کی ہے. دوسری طرف چین نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے اس اقدام پر جوابی کاروائی کریں گے. اور اس سال کے سب سے طاقتور استوائی طوفان نے فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد اب چین کا رخ کیا ہے, جبکہ پیر کے روز اس کی طاقت کم ہو گئی تھی. اور امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست پر آنے والے طوفان فلورنس میں اب کمزوری پیدا ہو گئی ہے, لیکن اس کے باعث شمال مشرقی علاقے بارشوں میں ڈوب گئے ہیں, اور موسمی ماہرین بڑے پیمانے پر سیلابوں کی پیشگوئی کر رہے ہیں. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے بعد. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کر دیا ہے, جس میں وزیراعظم, وزراء اور گورنروں کو حاصل ٹیکس استثناء ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. گزشتہ دور حکومت میں سرکاری ملازمین کی ٹیکس سلیب 12 لاکھ روپے تک کر دی گئی تھی, جسے کم کر کے دوبارہ 4 لاکھ کر دیا گیا ہے. نان فائلر کے لیے نئی گاڑی اور جائیداد خریدنے پر پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے. سپلیمنٹری فائنانس بل منگل کو وزیر خزانہ اسد عمر نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا. اسد عمر نے کہا کہ غریب اور متوسط طبقے کو بچانا ہے, بجٹ میں نہ تبدیلی کی گئی ہے تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اور خسارہ 2700 ارب تک پہنچ سکتا ہے. اس کی مزید تفصیلات ہم ایک رپورٹ پیش کریں گے چند لمحے بعد. حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے. وزیراعظم عمران خان پارلیمانی کمیشن کے سربراہ کا اعلان کریں گے. کمیٹی میں حکومت اور حزب اختلاف کے ارکان کی تعداد برابر ہوگی. قومی اسمبلی نے بھی کمیٹی کے قیام کی تحریک منظور کر لی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم دوسرے ملکوں کے مہاجرین کے ملک میں پیدا ہونے والے بچے پاکستان کے قانون کے مطابق شہریت حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں. وزیراعظم نے یہ بات گزشتہ ہفتے کراچی میں پاکستان میں مقیم مہاجرین سے متعلق دیے گئے اپنے بیان کی منگل کو قومی اسمبلی میں وضاحت کرتے ہوئے کہی. عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے مہاجرین کے بچوں کا معاملہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. برطانیہ کے جرائم سے متعلق ایک ادارے نے پیر کے روز منی لانڈرنگ سے تعلق کے الزام میں ایک پاکستانی جوڑے کو حراست میں لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال ہے کہ اس جرم کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں پاکستانیوں کو, جو میاں بیوی ہیں, انگلینڈ کے جنوب مغربی علاقے سرے سے گرفتار کیا گیا. بیان کے مطابق برطانیہ میں ان کی جائیداد کا تخمینہ 80 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہے، جبکہ ان کا کوئی قانونی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں میاں بیوی سے این سی اے کے تفتیش کاروں نے پوچھ گچھ کی، جس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی، تاہم وہ زیر تفتیش ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پیر کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جموں علاقے میں بھارت پاکستان سرحد پر ایک نئی فینسنگ یا باڑ کے 2 آزمائشی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکورٹی فورس یا بی ایس ایف کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس اسمارٹ فینسنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے اپنے ایک دورے کے دوران اس طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں دیکھا تھا اور اب اسے بھارت میں بھی آزمایا جا رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے کے پائلٹوں کی جارحانہ کاروائیوں کے باعث شامی دفاعی نظام کا نشانہ ایک روسی فوجی طیارہ بن گیا ہے۔ روس کی فوج کے ترجمان میں جنرل ایگور کوناشنکوف نے منگل کے روز کہا کہ اسرائیلی فورسز شام کے لتاکیہ صوبے میں حملے کر رہی تھیں جب انہوں نے خود کو روسی طیارے کے پیچھے چھپا لیا اور اسے شامی میزائل سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے روس کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ اس نے اپنے ایک طیارے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور کہا کہ طیارہ کارروائی کے وقت اس علاقے میں نہیں تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے تجارتی نمائندے کو چین کی 200 ارب ڈالر کی درآمدات پر محصولات لگانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اقدام سے دنیا کی ان دو عظیم معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ میں مزید اضافہ کا خطرہ ہے۔ چین پہلے ہی یہ اعلان کر چکا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نئے ٹیکس لگائے جانے کی صورت میں وہ بھی اتنی ہی مالیت کی امریکی اشیاء پر اسی تناسب سے ٹیکس عائد کرے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ نئے محصولات کا اطلاق 24 ستمبر سے ہوگا اور اس سال کے آخر تک ٹیکس کی شرح 10% ہوگی، جبکہ اس کے بعد اسے بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کو تجارت میں غیر منصفانہ رویہ ترک کرنا ہوگا۔ دوسری طرف چین نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے اس اقدام پر جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کی وزارت تجارت نے منگل کے روز ایک بیان میں متنبہ کیا کہ وہ نئے امریکی محصولات کا جواب دے گا تاکہ آزادانہ عالمی تجارت کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جا سکیں۔ بیجنگ نے اس سے پہلے جاری کی گئی فہرست میں 60 ارب ڈالر مالیت کی امریکی ساختہ اشیاء پر جوابی محصولات عائد کیے تھے۔ اس سال کے سب سے طاقتور استوائی طوفان نے فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد اب چین کا رخ کیا ہے، جبکہ پیر کے روز اس کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ فلپائن میں بڑے پیمانے پر نقصانات کے علاوہ 60 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ چین میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ فلپائن میں امدادی کارکنوں نے مٹی کے ملبے سے 11 مزید لاشیں دریافت کر لی ہیں اور درجنوں دوسرے افراد کی تلاش میں کھدائی کی جا رہی ہے جو ایک گرجا گھر کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہفتے کے روز یہ لوگ پناہ کی تلاش میں یہاں آئے تھے کہ مٹی کے طوطے گرنے سے یہ گرجا منو مٹی تلے دب گیا۔ دیو ہیکل طوفان مینگوٹ کی ہواؤں کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی جب اس نے چین کے گوانگ ڈانگ صوبے کے گنجان آباد علاقوں میں تباہی مچا دی، درخت گر گئے اور املاک تباہ ہو گئیں۔ امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست پر آنے والے طوفان فلورنس اب کمزور ہو رہا ہے، لیکن اس کے باعث شمال مشرقی علاقے بارشوں میں ڈوب گئے ہیں اور موسمی ماہرین بڑے پیمانے پر سیلابوں کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ ورجینیا سے لے کر ورمانٹ اور نیو ہیمپشائر تک کے علاقوں کو منگل کے روز سیلابوں سے ہوشیار کیا گیا ہے۔ پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فلورنس اب ایک استوائی طوفان رہ گیا ہے، لیکن اس کی ہواؤں کی رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈروں نے پیانگ یانگ میں 3 روزہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے، جن کا مقصد علاقے کو بالآخر جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور سرحد پار تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک معاہدہ طے کرنا ہے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان شمالی کوریا کی حکمراں ورکرز پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کر رہے ہیں۔ بات چیت کے اختتام پر دونوں سربراہ بدھ کے روز ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کے نتائج پر مبنی ہے۔ ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وسطی ایران میں ایک بس ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی جس میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق یہ خولناک حادثہ پیر کے روز تہران کے جنوب مشرق میں پیش آیا۔ فوری طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں وزیراعظم، وزراء اور گورنروں کو حاصل ٹیکس استثناء ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
حکومت نے متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کی تحریک پیش کی اور بتایا کہ کمیٹی قومی اسمبلی کے ممبران پر مشتمل ہوگی اور اس میں سینٹ کا کوئی رکن شامل نہیں ہوگا۔ کمیٹی تحقیقات کے لیے ٹی او آر تیار کرے گی اور آئندہ دھاندلی کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات تجویز کرے گی۔
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسلی ہو، آپ کی تشفی ہو اور حقائق آپ کے سامنے آئے، ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی با اختیار ہوگی، اپوزیشن کے خدشات دور ہوں گے۔
جو بھی کمیٹی بنے گی وہ انشاءاللہ با اختیار ہوگی اور جو اپوزیشن کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں۔
متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کی چیئرمین شپ حزب اختلاف کو دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حکومت نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا اور کہا کہ ماضی میں بننے والے ایسے کمیشن کی چیئرمین شپ حکومت کے پاس ہی ہوتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے کمیشن کے قیام کو خوشائند قرار دیا۔
ہمارا تو تھا کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہو، چیئرمین شپ بھی اپوزیشن کے پاس ہو اور ایکول ممبرز۔ آئی تھنک اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ڈرتی تھی نتھنگ ٹو ہائی دے ووڈ ہیو سیڈڈ ٹو آل اوور دی مارک، بٹ چلے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کمیٹی بنا ہے۔ وی گاٹ ایکول ریپرزینٹیشن اینڈ وی ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو ہولڈ دی گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ایٹ دس فور۔ If we find at any time that the government is trying to whitewash the issue, steamroll the opposition, to phir hum unko ye nahi karenge۔
پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور نون لیگ کے خرم دستگیر نے کہا کہ انتخاب کی شفافیت پر سنگین تحفظات ہیں۔
اگر حکومت کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں، اگر ان کا دل صاف اور ان کے ذہن صاف، ان کی نیت صاف ہے، تو ان کو یہ فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔
There should be equal members on both sides. And number two, the head of this purported committee should be from the opposition۔
ایوان نے بحث کے بعد کمیٹی کے قیام کی تحریک منظور کر لی، تاہم کمیٹی کا سربراہ کون ہوگا اس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم عمران خان آئندہ چند روز میں کمیٹی کے سربراہ کا اعلان کریں گے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سامعین، یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے، اور بجٹ کے بارے میں جو ہم نے اعلان کیا تھا اس کی رپورٹ کچھ دیر کے بعد پیش کی جائے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ محمد جلیل۔
پاکستان کی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو اس دورے کی دعوت سعودی عرب کے فرمان روا بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دی ہے، تاہم بیان میں اس دورے کی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ واضح رہی کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تاریخی اور روایتی طور پر گہرے مراسم رہے ہیں، جس کا مظہر دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور دیگر شعبوں میں جاری تعاون ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں مشرق وسطی اور یمن سے متعلق اسلام آباد اور ریاض کے موقف میں اختلاف کی وجہ سے اس کے اثرات پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات پر بھی پڑے ہیں۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
سب سے پہلا اور اہم ترین بات تو فینس بلڈنگ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات میں مسائل آئے تھے اور کچھ یمن کے حوالے سے، کچھ سیریا کے حوالے سے، تو ایک جو پاکستان میں تھوڑا سا ایک بیلنسنگ ایکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی اپنی فورن پالیسی میں بٹوین ریاض اینڈ تہران، اس کی کچھ ریپرکشنز تھیں اور ریئیکشن تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک فرسٹ اسٹیپ تو ظاہر ہے کہ سینس بلڈنگ بھی ہے۔
وزیر اعظم عمران خان ایک ایسے وقت سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں جب ملک بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں اور کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا سامنا ہے۔ رما بکائی کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں سعودی عرب کا دورہ اہم ہے۔
جس طرح کی فائنینشیل بیل آؤٹ ہمیں چاہیے وہ ہمیں مڈل ایسٹ سے مل سکتی ہیں، سعودی عرب سے مل سکتی ہیں، جس سے ہم بات ہی کہ ہماری ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں، ہماری جو امپلائمنٹ کا ایک ایلیمنٹ تھا مڈل ایسٹ میں اور سعودی عربیہ میں وہ گریجولی ایروڈ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آئل بہت بڑی ایک آپشن ہے، وہاں اگر ہمیں کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو پاکستان کو کتنے زیادہ کنسٹرینٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، یہ بھی شاید آپشن ایک بنتی ہے وہاں پر۔ ظاہر ہے کہ معیشت اور فورن پالیسی کے ایشوز تو اپنی جگہ ہیں۔
یہ تھی بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے دو روزہ دورے کے بعد وزیر اعظم عمران خان 19 ستمبر کی شام کو ابو دھابی پہنچیں گے، جہاں وہ ابو دھابی کے ولی عہد محمد بن زید النہان سے دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی نگرانی کرنے والے ادارے پیمرا نے نیوز چینلوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے قائم کردہ دیامر بھاشا ڈیم پر توہین آمیز تبصرے نشر کرنے سے باز رہیں۔ سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں آزادانہ بات کرنے کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
پیمرا کی جانب سے پیر کو جاری کی گئی ایڈوائس میں کہا گیا کہ نیوز چینلز کسی ادارہ جاتی کنٹرول کے بغیر دیامر بھاشا ڈیم فنڈ سے متعلق سیاستدانوں، تجزیہ کاروں اور قانونی ماہرین کے توہین آمیز تجزیے نشر کر رہے ہیں۔ نیوز چینلز حالات حاضرہ کے پروگراموں میں اعلی عدلیہ سے متعلق بھی توہین آمیز تبصرے اور تجزیے بار بار نشر کر رہے ہیں۔ ایڈوائس میں کہا گیا ہے کہ ایسا مواد نشر کرنے سے اجتناب کیا جائے جو اعلی عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف بہتان تراشی پر مبنی ہو، ورنہ پیمرا کاروائی کرے گی۔ عائشہ بخش جیو نیوز پر ایک ایسے پروگرام کی میزبان ہیں جس میں 5-6 تجزیہ کار اظہار خیال کرتے ہیں۔ پیر کو ڈیم اور آرٹیکل 6 کا ذکر بھی آیا۔ عائشہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ سب کی رائے سن لی جائے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔
آج بھی جو ہم نے پروگرام کیا ہے وہ دراصل تو بلاول بھٹو نے جو ریسپانس کیا آرٹیکل 6 کو اسے لے کر تھا، اور پھر جزداری بھٹو چیف جسٹس اور ڈیم کا ایشو تھا۔ میرے پروگرام میں آپ کے علم میں بھی ہے کہ 6 یا 7 پینلسٹ بیٹھتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس وائز اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور یہی میرا خیال سے میرے پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ 6 پرسپیکٹیوز آتے ہیں۔ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف رائے اس میڈیا پر آ کر بات کرنے میں، کم از کم ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔
اظہار کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی صحافیوں کی ملک گیر تنظیم پی ایف یو جے کے ایک دھڑے کے عہدیدار پرویز شوکت سمجھتے ہیں کہ ڈیم قومی مفاد کا معاملہ ہے، پاکستان میں قحط پڑنے کا خدشہ ہے۔
کچھ لوگ اس کو نیگیٹو تبصرے کر رہے تھے، پولیٹیشن بھی تھے اور اینکر سے، تو یہ تو پیمرا کی طرف سے ڈائریکٹ نہیں ہے ایسا کوئی، یہ تو ڈائریکشن آف سپریم کورٹ، یہ تو ایک نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اور ڈیم پاکستان میں بننے چاہیے۔ آپ کو پتا ہے قحط پڑنے کا خطرہ ہے پاکستان میں، پانی کی عدم موجودگی سے اور لوگ پانی کو ترس ہیں۔
سندھی نیوز چینل کے ٹی این کے ڈائریکٹر نیوز اشفاق آزاد کہتے ہیں کہ ملک میں کئی معاملات پر بات کرنے پر غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے، اور ڈیم اس فہرست میں نیا اضافہ ہے۔ فیڈریشن اگر تمام حلقوں کی بات نہیں سنے گی تو اسے نقصان ہوگا۔
ایک غیر اعلانیہ قسم کا ایک سنسرشپ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے، اور اس میں یہ تازہ اضافہ جو ہے وہ یہ بھاشا ڈیم کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں کیوں اتنا انہوں نے سنسٹیو لے لیا ہے۔ دیکھیں آپ ایک فیڈریشن ہے، آپ کو یہ سننا چاہیے کہ اس میں صرف ایک علاقے کے لوگ نہیں بچتے، اس میں بہت سی قومیں ہیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کو آپ کو سننا چاہیے. جس قسم کا یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ اس فیڈریشن کے لیے کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اس کا الٹا نقصان ہوگا.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا متنازع معاملات کو اپنے وقار اور قومی مفاد سے جوڑنا مناسب نہیں، اس کا ناخوشگوار نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گجر اور بکروال قبائل ریاست سے مستقل بنیاد پر خاموشی سے نقل مکانی کر رہے ہیں. ان قبائل کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برس کے دوران ہزاروں کنبے بھارتی ریاستوں پنجاب، ہماچل پردیش، ہریانہ اور اتراکھنڈ کو منتقل ہو کر وہاں مستقل بنیادوں پر آباد ہو چکے ہیں. نقل مکانی کرنے کے اس رجحان میں حالیہ مہینوں میں تیزی آ گئی ہے اور یہ صورتحال ان قبائلی زمانگ کے نزدیک تشویشناک ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گجر اور بکروال قبائل خاموشی کے ساتھ لیکن تواتر سے ریاست سے نقل مکانی کر رہے ہیں. ان قبائل کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برس کے دوران ہزاروں کنبے بھارتی ریاستوں پنجاب، ہماچل پردیش، ہریانہ اور اتراکھنڈ کو منتقل ہو کر وہاں مستقل بنیادوں پر آباد ہو چکے ہیں. ہجرت کرنے کی اس رجحان میں حالیہ برسوں میں تیزی آ گئی اور اس سال جنوری میں ضلع کٹھوا کے رسانہ گاؤں میں ایک 8 سالہ بکروال لڑکی کے ساتھ پیش آئے اجتماعی زیادتی اور قتل کے مبینہ واقعے کے بعد نقل وطن کرنے کا یہ سلسلہ اپنے عروج پر ہے. ان قبائل کے نمائندوں کے مطابق یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. ٹرائبل ریسرچ اینڈ کلچرل فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر جاوید راہی:
دیکھیے،
یہ
بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، خاص کر ہمارے قبیلے کے لیے کہ جو جموں، کٹھوا، ادھمپور، سانبا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ضلعوں سے لگتے ہیں، خاص کر کشتواڑ اور بھدرواہ، جہاں جہاں ان کو تھوڑا سا پریشر محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو جنگلات کی زمینوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو گورنمنٹ کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور ان کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہیں، خانہ بدوش ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو سب سے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف نکل رہے.
راہی کے مطابق نقل وطن کے اس رجحان کی وجوہات میں مویشیوں کے لیے چارے اور جگہ کی کمی، جنگلات اور سرکاری اراضی کے استعمال پر حال ہی میں عائد کی گئی پابندیاں، ریاست میں کئی سال سے جاری شورش اور عسکریت، بھارتی فوج کی طرف سے بالائی علاقوں، خاص طور پر حد بندی لائن کے قریب واقع چراگاہوں تک رسائی پر روک، سرحدوں پر آئے دن پیش آنے والے فائرنگ کے واقعات اور رسانہ کے واقعے سے جموں کے علاقے میں پیدا شدہ فرق وارانہ تناؤ شامل ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بسنے والے ان قبائل کے افراد کی کل تعداد 13 لاکھ ہے. یہ سب کے سب سنی مسلمان ہیں. عہدیداروں نے گجر اور بکروال لیڈروں کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ انہیں انتظامیہ کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی کی شکایت کا ازالہ فوری طور پر کیا جاتا ہے. جموں کی ایک سماجی تنظیم جموں ٹیم کے چیئرمین زور آور جموال نے ان اطلاعات اور الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا کہ اس خطے کے گجر اور بکروال قبائل کو اکثریتی فرقے کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
چین نے امریکہ کی جانب سے بیجنگ سے درآمدات پر مزید $200 بلین کے اضافی ٹیکسوں کے خلاف جوابی اقدامات کا اعادہ کیا ہے اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے صدر ٹرمپ کے ساتھ تجارتی مذاکرات غیر یقینی کا شکار ہو سکتے ہیں. امریکہ کے اضافی ٹیرف کا اطلاق آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ ہمارے ساتھی اسد حسن.
دفتر خارجہ کے ترجمان جنگ شانگ نے بیجنگ کے جوابی اقدامات کے لیے کوئی تاریخ دینے سے انکار کیا، مگر یہ اضافہ ضرور کیا کہ امریکہ کی جانب سے محض اپنی معیشت کے تحفظ کرنے والے اور یک طرفہ اقدامات ہمارے لیے انتہائی ناقابل قبول ہیں. ان کے الفاظ ہیں، چین نے بار بار برابری، بھروسے اور باہمی احترام پر مبنی مذاکرات اور سوچ بچار پر زور دیا ہے. امریکہ اور چین کے درمیان معاشی اور تجارتی مسائل کے حل کا یہی صحیح راستہ ہے، لیکن ابھی تک امریکہ نے جو اقدامات کیے ہیں ان سے اخلاص اور خیر اندیشی کا اظہار نہیں ہوتا. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین سے درآمدات پر اضافی ٹیکس یا ڈیوٹی کا اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا اور سال 2018 کے اختتام پر ان ڈیوٹیز میں 25% تک اضافہ ہوگا. صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں جس میں ٹیرف کا اعلان کیا گیا خبردار کیا کہ اگر چین نے ہمارے کسانوں اور صنعتوں کے خلاف جوابی اقدامات کیے تو ہم فوری طور پر تیسرے مرحلے کی طرف جائیں گے، 267 بلین ڈالر کی اضافی درآمدات پر بھی ٹیکس ہوگا۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ ٹیرف عائد کرنے سے دنیا کی سب سے بڑی امریکی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شام شمالی ادلب کے گھرے ہوئے علاقے میں انسانی تباہی سے بچنے کے لیے ہنگامی اپیلوں کو رد کر رہا ہے۔ یہ ملک میں باغیوں کے قبضے والا آخری علاقہ ہے۔ شام کے بارے میں اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کی اپیلوں کے باوجود حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گی۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شام اور اس کے اتحادی روس کی جانب سے ادلیب کے خلاف فوجی حملوں کی شدت اور تعداد میں گزشتہ ہفتوں کے دوران اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق درجنوں لوگ جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں اور متعدد ہسپتالوں اور اسکولوں پر حملے ہوئے ہیں اور ان میں کام بند ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ ادلیب کو جہاں لگ بھگ 3 ملین شہری رہتے ہیں واپس لینے کے لیے کسی کارروائی کے نتیجے میں اس صدی کا سب سے بڑا قتل عام ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل کو دی گئی ایک پریزنٹیشن میں شام پر انکوائری کمیشن کے چیئرمین پاولو پنہیرو نے بتایا کہ درا یا مشرقی غوطہ میں ہونے والی سابقہ جنگوں کے برعکس ادلیب کے شہریوں کے لیے فرار کی کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ادلیب میں جنگ سے انسانی ہمدردی کا ایک بحران پیدا ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ،
وی کال آن آل پارٹیز ٹو ارج ریسٹرینٹ ٹو پریورٹائز میننگ فل پولیٹیکل ڈائیلاگ۔
ہم تمام فریقوں پر تحمل پر زور دینے، بامانی سیاسی گفت و شنید کو ترجیح بنانے اور ایسے المناک واقعات کے اعادے سے اعتراض کی اپیل کرتے ہیں۔ ادلیب میں شہری آبادی کی حفاظت کے لیے فریقوں کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور جائز تعمیری گفت و شنید کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے شام پر اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کے چیئرمین پاولو پنہیرو کے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں شام کے سفیر حسام الدین نے اس کے رد عمل میں کہا کہ حکومت انسانی ہمدردی کے تمام بین الاقوامی اصولوں کا احترام کرتی ہے اور اس نے علاقے کو دہشت گرد گروپ سے آزاد کرانے کے لیے کی جانے والی کارروائی کے دوران عام شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ریگارڈنگ ادلب پروونس دی سیرین سٹیٹ از ڈیٹرمنڈ ٹو لیبریٹ۔ صوبہ
ادلب کے حوالے سے شامی حکومت ادلب کو النصرت فرنٹ نامی دہشت گرد عناصر اور تنظیموں سے آزاد کرانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے جسے سیکیورٹی کونسل نے دہشت گرد گروپ قرار دیا ہوا ہے۔ ہم حکومت کا اقتدار اعلیٰ بحال کرنے کا بھی عزم رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ شہریوں کے درمیان تقریباً 10,000 باغی بھی موجود ہیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ نسبتاً مٹھی بھر مسلح جنگجوؤں کو شکست دینے کے لیے کسی جنگ میں اتنے بہت سے معصوم شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا ایک بہت بڑی قیمت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کے پائلٹوں کی جارحانہ کارروائیوں کے باعث شامی دفاعی نظام کا نشانہ ایک روسی فوجی طیارہ بن گیا۔ روس کی فوج کے ترجمان میجر جنرل ایگور کوناشن کوف نے منگل کے روز بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز شام کے لتاکیہ صوبے میں حملے کر رہی تھیں جب انہوں نے خود کو روسی طیارے کے پیچھے چھپا لیا اور اسے شامی میزائل سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ کوناشن کوف کا کہنا تھا کہ S-200 میزائل لگنے سے روسی طیارہ تباہ ہو گیا جس سے 15 افراد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے اسرائیل کے اقدام کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور کہا کہ روس اس کا مناسب جواب دے گا۔ اسرائیلی فوج نے روس کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ اس نے اپنے ایک طیارے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور کہا کہ طیارہ کارروائی کے وقت اس علاقے میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سپلیمنٹری فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ 1800 cc سے اوپر والی گاڑیوں پر ڈیوٹی بڑھانے اور سگریٹ پر مزید ٹیکس، نان فائلر کے لیے نئی گاڑی اور جائیداد خریدنے پر پابندی ختم کرنے کی تجویز۔ ای او بی آئی کی کم سے کم پینشن 10,000 روپے کرنے کی بھی تجویز پیش کر دی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ معاشی طور پر ملک کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں علی رانا۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے سپلیمنٹری فائنانس بل ایوان میں پیش کر دیا۔ بل کے مطابق 4,00,000 روپے سالانہ تک کی آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ 8,00,000 آمدن پر 1,000، 12,00,000 پر 2,000، 24,00,000 روپے سالانہ آمدن پر 5% ٹیکس ہوگا۔ 50,00,000 سے زائد آمدن پر 6% فکسڈ اور 29% ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس بڑھائے بغیر 95 ارب روپے اضافی حاصل کریں گے۔
ہم نے بلینکٹ بین لگا دیا تھا کہ جو فائلر نہیں ہے، وہ فائلر اگر نہیں ہے تو وہ نہ کوئی گاڑی خرید سکتا ہے، نہ زمین خرید سکتا ہے، انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ تو بیرون ملک پاکستانیوں سے اس وقت اور بھی جذبہ بھی ان کا بڑا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں ملک کے اندر سرمایہ کاری کرے۔ تو ان کی طرف سے بڑی کمپلینٹ، شکایات آئیں، اور یہ پہلے آ گئی تھی، یہ چند ماہ پہلے بھی ہم نے یہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو باہر رہتے ہیں، ہم ٹیکس کیسے فائل کریں، ہماری تو آمدنی کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہم نے اس میجر کو ختم کیے، یہ دو چیزیں ہم نے کی ہیں۔
وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بل میں ای او بی آئی کی پینشن کم سے کم 10,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ مہنگے فونز پر بھی ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ سگریٹ پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 1800 cc سے اوپر گاڑیوں پر ڈیوٹی 20% کر دی جائے گی۔ نان فائلرز کے لیے نئی گاڑی اور جائیداد خریدنے پر پابندی ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ واپس لینے کا بھی اعلان کیا۔
یہ کسی صورت میں ہمارے خیال میں یہ انصاف نہیں تھا کہ 100 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے ان سے وصول کیا جائے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ پی ڈی ایل کے اندر جو اضافہ پچھلے بجٹ کے اندر رکھا گیا تھا، یعنی اس 2018-19 کے بجٹ کے اندر جو مفتا اسماعیل نے پیش کیا تھا، ہم وہ نہیں کریں گے، اور 100 ارب روپے کی ہم وہاں کمی لے لیں گے۔
وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بجٹ میں تبدیلی نہ کی گئی تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں خسارہ 7.2% تک پہنچ سکتا ہے۔
ہمارا بھی، فائنانس منسٹری کا بھی، اور معیشت کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان میں سے کوئی گورنر سٹیٹ بینک رہ چکا ہے، کوئی فائنانس منسٹر رہ چکا ہے، انہوں نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، اگر آگے ہم چلتے رہیں گے تو یہ اس سال جو 2018-19 جو ابھی جاری سال ہے، اس میں خسارہ 7.2% یا 2,900 ارب تک پہنچ سکتا ہے، جو ظاہر ہے کسی صورت بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہے اندرونی صورتحال، بیرونی صورتحال جو ہے وہ بدقسمتی سے اس سے بھی زیادہ خراب۔
اسد عمر نے وزیراعظم، وزراء اور گورنرز کے الاؤنسز پر ٹیکس استثناء ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ صنعتوں کے لیے 44 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کر چکے ہیں۔ ریگولیٹری ڈیوٹی کی مد میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو 5 ارب روپے کا ریلیف دے رہے ہیں۔ اپوزیشن نے اس معاملے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اور لیفٹیننٹ جنرل رائد افضل قیوم نے کہا کہ حکومت کنفیوز نظر آ رہی ہے،
بغیر سوچے سمجھے کنٹینر پہ چڑھ کے جو تقریریں کرتے رہے ہیں، اب ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔
آپ نے 100 دن کا پروگرام بنایا، آپ نے منشور بنایا، تو ابھی حکومت میں آ کے آپ کنفیوز کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ وہ امپلیمنٹ کریں، فوراً پالیسی بتائیں کیا ہے، ابھی ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کرنا کیا ہے۔
تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے گزشتہ روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد آج پیش کیے جانے والے منی بجٹ کے باعث تحریک انصاف کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے اور روزمرہ استعمال کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
محرم الحرام کے سلسلے میں ہونے والے مذہبی اجتماعات کے دوران امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے لگ بھگ 13 شہروں اور قصبوں میں موبائل ٹیلی فون سروسز معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ.
9 اور 10 محرم کو خیبر پختونخوا کی مختلف اضلاع میں موبائل ٹیلی فون سہولیات معطل رکھنے کا فیصلہ. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. محرم الحرام کے سلسلے میں ہونے والے مذہبی اجتماعات کے دوران امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے لگ بھگ 13 شہروں اور قصبوں میں موبائل ٹیلی فون سروسز معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی وساطت سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے 9 اور 10 محرم کو موبائل ٹیلی فون سروسز معطل رکھنے کے لیے رابطہ قائم کیا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کے ترجمان وقار احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا.
پشاور پولیس کیپی پولیس نے ہر جگہ پہ کوشش کی ہے کہ مکمل فول پروف سیکیورٹی دی جائے عزاداروں کو, اور یہ بھی کوشش ہے ساتھ ساتھ کہ عوام کو کم سے کم تکلیف دیں. اس سلسلے میں کچھ روڈ بلاکس کی گئے ہیں تاکہ جلوس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. دوسری بات, جو چند حساس ہمارے سٹیز ہیں وہاں پہ موبائل سروس بھی بند ہوں گی 9 اور 10 عاشورہ کو.
محرم کی مہینے کے اوائل ہی سے صوبائی حکومت نے تمام کیمپوں میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کی شہری علاقوں میں داخلے پر پابندی عائد کی ہے. حکومت نے ماضی کی طرح اس سال بھی 9 اور 10 محرم کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر رکھا ہے, جبکہ مذہبی منافرت اور تعصب پھیلانے والے علماء, سیاسی رہنماؤں اور ذاکرین پر مختلف حساس شہروں اور قصبوں میں داخلے پر لگ بھگ 40 دن کی لیے بھی پابندی عائد کی گئی ہے. امن و امان قائم رکھنے, دہشت گردی اور تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور افسران کو صوبے بھر میں چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم دوسرے ملکوں کے مہاجرین کے ملک میں پیدا ہونے والے بچے پاکستان کے قانون کے مطابق شہریت حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں. وزیراعظم منگل کے روز قومی اسمبلی میں اپنے اس بیان کی وضاحت کر رہے تھے جو انہوں نے کراچی میں دیا تھا. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک رپورٹ.
عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے مہاجرین کے بچوں کا معاملہ ان کے بقول انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ وہ خاص طور پر کراچی میں مقیم بنگالی مہاجرین کے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کی بات کر رہے ہیں. وزیراعظم نے مزید کہا کہ بنگالی مہاجرین گزشتہ 40-50 سالوں سے کراچی میں مقیم ہیں اور بقول ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں. وزیراعظم نے اپنے خطاب میں اس بارے میں سوال اٹھایا کہ ان کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے. انہوں نے کہا,
ایک پاکستان کا ہمارا جو قانون وہ کہتا ہے 1951 کے اندر ایکٹ ہے کہ جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ان کا رائٹ ہے پاکستان کی سٹیزن شپ کا. یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ امریکہ میں, دنیا کے عام ملکوں میں اگر جو بچے ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں ان کا آٹومیٹک رائٹ ہو جاتا ہے. ریفیوجیز جو ٹیمپری آتے ہیں ان کے لیے اور قانون ہے.
وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ صرف مہاجرین کے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی کنونشن کے تحت مہاجرین کو زبردستی ان کے ملک نہیں بھیج سکتے. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ساتھ مل کر افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کے لیے کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا,
لیکن جو لوگ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی کوئی پالیسی بنانی پڑے گی. وہ نان سٹیزن نہیں رہ سکتے یہاں, اور یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. یہ کبھی نہ کبھی ہمیں پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا ان کا. یہ یورپ کے اندر بہت بڑے ایشوز بنے ہوئے ہیں ریفیوجیز کے, لیکن یورپ کے اندر بھی جو ریفیوجیز آئے جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو سٹیزن شپ ملتی ہے.
انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئرپرسن زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر انسانیت اور انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. تاہم ان کے بقول جس طرح حکومت ایک اعلان کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کا کہہ رہی ہے, اس سے ان کے بقول مسائل بھی اٹھ سکتے ہیں. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
کیونکہ جیسے بلوچستان میں برابر وہ کہتے ہیں, جو بلوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ افغان مہاجرین کو سیٹل کر کے بلوچ کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ ہے بھی مطلب فی الحال مائنورٹی میں, مگر ان کو ہے تشویش اس بارے میں. تو میرے خیال سے یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس پہ قدم اٹھائیں.
عمران خان نے اتوار کو کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنگلہ دیش اور افغانستان سے آ کر شہر میں بسنے والے افراد کے پاس شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں روزگار نہیں ملتا اور وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کئی دہائیوں سے پاکستان میں رہنے والے مہاجرین اور ان کے یہیں پیدا ہونے والے بچوں کو پاکستان کی شہریت دینے کا عندیہ دیا تھا, جس پر مختلف قوم پرست جماعتوں اور حلقوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں مختلف ممالک کے مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں مقیم ہیں, جن میں زیادہ تعداد بنگالیوں اور افغان مہاجرین کی ہے. سندھی اور بلوچ قوم پرست ان تمام مہاجرین کی مکمل واپسی کا مطالبہ کرتے آئے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بلوچستان میں 265 مفرور دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں. ان مفرور دہشت گردوں کا تعلق کوہلو, قلات, لورالائی, ڈیرا بکتی, سبی, خزدار اور نوشکی سے تھا. اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ تفصیل دے رہے ہیں.
اور امن بلوچستان پالیسی کے تحت صوبے کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 265 فراریوں نے منگل کو کوئٹہ میں ہونے والے ایک تقریب میں اپنے ہتھیار جمع کرائے اور ریاست کا وفادار رہنے کے عزم کا اظہار کیا. بلوچستان کے وزیر اعلی جام کمال خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے مخالفین نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے معصوم نوجوانوں کو ورغلایا اور حقوق کے اصول کے لیے غلط راستہ اختیار کرنے پر مائل کیا, لیکن کئی سالوں تک ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے والوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کر چکے ہیں, اس لیے ان کی بڑی تعداد تشدد کا راستہ ترک کر کے صوبائی حقوق کے لیے پرامن راستہ اختیار کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ ان نوجوانوں کی ناراضگیوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی.
وہ طریقہ یہ ہے کہ بلوچستان کا عام آدمی, ایک ایسا آدمی جو بہت پسماندہ ہے, جو بے روزگار ہے, جو بلوچستان میں صحت سے محروم ہے, تعلیم سے محروم ہے, جو روزگار سے محروم ہے, جو یہاں تک محروم ہے کہ وہ کسی شہر تک پہنچ سکے جسے شاید پانی پینا بھی میسر نہ ہو. ہم نے اگر ان چیزوں کا ازالہ نہیں کیا تو شاید ہم اس بات پہ نہیں کھڑے ہوں گے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا. ہماری یہ حکومت ان چیزوں میں انشاءاللہ بہت سنجیدہ ہے. ہم آپ کی ناراضگیوں کو آہستہ آہستہ دور کریں.
قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے میں گزشتہ 1.5 عشرے سے زائد عرصے سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بلوچ عسکریت پسند صوبے کے ساحل اور وسائل پر اختیار کے لیے مسلح کارروائیاں کر رہے ہیں, جس میں اس وقت مزید تیزی آئی جب سن 2006 میں بلوچستان کے سابق گورنر نواب اکبر خان بگٹی کو سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا. لیکن ان مسلح کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں اور نیشنل پارٹی و مسلم لیگ نون کی سابقہ مخلوط حکومت نے ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے والے نوجوانوں کے لیے عام معافی کے ساتھ ان کی بحالی کے لیے 5 سے 15 لاکھ روپے تک دینے کی پالیسی متعارف کروائی تھی, جس کے بعد صوبے کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 2000 سے زائد نوجوانوں نے ہتھیار رکھے اور ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اس پالیسی پر تاحال عمل درآمد جاری ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست پر آنے والے طوفان فلورنس اب کمزور ہو رہا ہے, لیکن اس کے باعث شمال مشرقی علاقے بارشوں میں ڈوب گئے ہیں اور موسمی ماہرین بڑے پیمانے پر سیلابوں کی پیشگوئی کر رہے ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ.
سیلاب کے خطرے اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں ریاست ورجینیا, ورماؤنٹ اور نیو ہمشائر میں منگل کے روز تک خبردار کیا جا رہا ہے. سیلاب کی حالیہ وارننگ شمالی کیرولائنا میں جاری کی گئی ہے, جہاں کیٹیگری 1 کے فلورنس ہریکین کا گزشتہ ہفتے آغاز ہوا اور 90 سینٹی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی جو کئی روز تک جاری رہی. شمالی کیرولائنا کے گورنر روائے کوپر کہتے ہیں,
The crisis in North Carolina continues. شمالی کیرولائنا میں یہ بحران مسلسل جاری ہے. قیامت خیز سیلاب اور تیز جھکڑ تاحال مالی اور جانی نقصان کا سبب بن رہے ہیں. شمالی کیرولائنا کے متعدد حصوں کے لیے میرا سب سے ضروری پیغام یہ ہے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں, اور جیسا کہ دریاؤں کی سطح بڑھ رہی ہے کئی روز تک سیلاب کا خطرہ برقرار رہے گا. یہ الفاظ تھے شمالی کیرولائنا کے گورنر روائے کوپر کے. اس طوفان سے اب تک 32 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, جن میں زیادہ تر کا تعلق شمالی کیرولائنا سے ہے. پیر کے روز رچمنڈ اور ورجینیا میں تیز جھگڑوں نے عمارتوں کو کافی نقصان پہنچایا اور کم از کم ایک شخص ہلاک ہوا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امدادی سرگرمیوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت بہت ہی مناسب اور موزوں ذرائع استعمال میں لا رہی ہے, جن میں مدد کے لیے تقریباً 20,000 افراد پر مشتمل عملہ بھی شامل ہے. صدر آئندہ چند روز میں طوفان کی زد میں آنے والے علاقوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب یہ بات یقینی بنا لی جائے گی کہ ان کی اس علاقے میں آمد امدادی سرگرمیوں میں رخنا نہیں ڈالے گی. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ 3 روزہ مذاکرات کے پہلے دن پیونگ یانگ میں ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
مون کی آمد کی تقریب فتح کی ایک تقریب سے مشابہت رکھتی تھی, جس میں مون نے خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان سینکڑوں حامیوں کے خیر مقدمی نعروں کا جواب دیا جو شمالی اور جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن فلیگز لہرا رہے تھے. جنوبی کوریا کے لوگوں نے پیانگ یانگ کے دورہ مون کو ٹی وی پر دیکھا, اور کچھ نے شمالی کوریا کے لیڈر کے ساتھ سربراہی اجلاس سے کسی مثبت نتیجے کی امید کا اظہار کیا. ایک تاجر یونگ جن سینگ نے کہا, جنوبی کوریا کے ایک شہری کے طور پر میں خود کو بہت مطمئن محسوس کرتا ہوں. اگرچہ مون کے پہلے اور دوسرے بین الکوریائی سربراہی اجلاس کے بعد کچھ اہم نتائج سامنے نہیں آئے تھے, تاہم مجھے امید ہے کہ اس بین الکوریائی سربراہی اجلاس کا کچھ اچھا نتیجہ سامنے آئے گا. یہ الفاظ تھے ایک تاجر کے. اور ایک فوجی سنگ یون جائے کہتے ہیں, جب سے صدر مون نے پیانگ یانگ کا دورہ کیا ہے اس بار مجھے امید ہے کہ اگر یہ سربراہی اجلاس اچھا رہا تو اگلی مرتبہ چیئرمین کم یانگ ان سول کا دورہ کر سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ کوریا جلد متحد ہو جائے, اور مجھے یہ امید بھی ہے کہ دونوں کوریاؤں کے درمیان بہتر تعلقات سے معیشت بہتر ہو سکتی ہے. یہ الفاظ تھے ایک فوجی سنگ یون جائے کے. پیر کے روز مون نے اپنے مشیروں کو بتایا کہ ان کا حتمی نصب العین سول اور پیانگ یانگ کے درمیان مستقل اور دیر پا امن کا حصول ہے. مون نے کم یانگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک سالس کے طور پر کردار ادا کرنے کے اپنے مقصد کا بھی اعادہ کیا. کم اور ٹرمپ نے جون میں سنگاپور کے اپنے تاریخی سربراہی اجلاس کے دوران شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے سے متعلق ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے, لیکن جوہری اور میزائل بنانے سے متعلق شمالی کوریا کے پروگرام کی رفتار کے بارے میں دونوں فریقوں میں ایک تعطل جاری ہے. صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا شمالی کوریا کا دورہ منسوخ کر دیا تھا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کے نامزد امیدوار بریٹ کیوینو کی توثیق کا مرحلہ اس الزام کے باعث مشکلات کا شکار ہو گیا ہے کہ انہوں نے اب سے 3 دہائیوں پہلے زمانۂ طالب علمی میں ایک نوجوان لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کیا تھا. کیوینو اور یہ لڑکی اس وقت ہائی اسکول میں پڑھتے تھے. وائس آف امریکہ کے مائیکل ماؤمین بتاتے ہیں کہ سینٹ کی کمیٹی کی طرف سے جمعرات کو ہونے والی ابتدائی ووٹنگ کیوینو کی طرف سے جنسی حراست کا الزام مسترد کرنے کے باوجود خطرے میں پڑتی دکھائی دیتی ہے. مائیکل باؤمین کی رپورٹ بیان کر رہے ہیں شبیر چیلانی.
بریٹ کیوینو کی سپریم کورٹ کے لیے جج کی نامزدگی کی توثیق سے سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. تاہم ان پر کرسٹین بلاسے فورڈ نامی خاتون نے واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں الزام لگایا ہے کہ 1980 کی دہائی میں زمانہ طالب علمی کے دوران ایک پارٹی میں بریٹ کیوینو نے نازیبا حرکت کرتے ہوئے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا تھا. نامزد کردہ جج کیوینو نے ایک بیان میں اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسی کسی پارٹی میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے. سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر سینیٹر چک شیومر کا کہنا ہے کہ اس الزام کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ کرسٹین فورڈ کے موقف کو سنا جانا چاہیے, اور کیوینو کی نامزدگی کی زبردستی منظوری سے امریکی خواتین کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا, اور یہ دھبا سپریم کورٹ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائے گا. اس سلسلے میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے کچھ سینیٹرز نے ان کی نامزدگی کی توثیق کے لیے جمعرات کو ہونے والی مجوزہ ووٹنگ مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے ایک سینئر سینیٹر نے کہا ہے کہ عدالتی کمیٹی اس الزام کے حوالے سے عوامی سماعت کا اہتمام کرے گی۔ نامزد جج کیوینو اور الزام عائد کرنے والی خاتون کرسٹین فورڈ دونوں نے کہا ہے کہ وہ اس سماعت کے دوران اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرسٹین فورڈ کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس الزام کی تحقیقات شفاف طریقے سے ہونی چاہیے اور کسی طاقتور شخص کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس الزام کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے دبا دے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے کیوینو کی نامزدگی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہترین لوگوں میں سے ایک ہیں اور ان کے خلاف اس الزام سے کچھ مشکلات ضرور پیدا ہوں گی جس سے ان کی نامزدگی کی توثیق میں معمولی سی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ تاخیر زیادہ نہیں ہوگی۔ شبیر جیلانی، وی او اے، واشنگٹن۔
میانمار پر حقائق کی تلاش سے متعلق اقوام متحدہ کے خود مختار مشن نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کے اعلی ترین فوجی کمانڈ کے ارکان کے خلاف ریاست راکھائن کے روہنگیا لوگوں کے قتل عام کے سلسلے میں تفتیش اور قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ جنیوا سے جہاں مشن نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو رپورٹ پیش کی ہے، وائس آف امریکہ کے لیزا شلائن نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
حقائق کی تلاش سے متعلق اقوام متحدہ کے مشن کی رپورٹ میں وہ تفصیلات پیش کی گئی ہیں جسے اس نے انسانی ضمیر کو ہلا دینے والے جرائم قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک سال کی اس کی تفتیش سے یہ مستند شواہد سامنے آئے ہیں کہ میانمار کی فوج نے جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ بین الاقوامی قانون کے تحت انتہائی سنگین جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مشن کے لیڈر مرزوقی درسمن نے کہا کہ ریاست راکھین میں ہونے والی ہلاکتوں، عورتوں اور بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیوں، گھروں کا جلایا جانا اور لوٹ مار اور دوسرے مظالم کی اچھی طرح منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ٹیٹمارڈو کے طور پر معروف میانمار کی فوج کی جانب سے ایک مخصوص شہری آبادی روہنگیا پر ایک دانستہ حملے کا حصہ تھے۔
We have concluded that the Rohingya constitute a protected group, that the acts of the Tatmadaw and other security forces...
یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ روہنگیا آبادی ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ایک گروپ ہے، اور یہ کہ ٹیٹمارڈو اور دوسری سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں قتل عام کی چار یا پانچ اقسام کے زمرے میں آتی ہیں، اور آخری بات یہ کہ تمام حالات و واقعات قتل عام کے ارادے کا نتیجہ اخذ کرنے کی موافقت میں ہیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے مشن کے لیڈر مرزوقی درسمن کی۔ اگست 2017 میں پھوٹنے والے تشدد کے نتیجے میں روہنگیا کے 10 لاکھ پناہ گزینوں میں سے 3/4 بنگلہ دیش چلے گئے تھے۔ درسمن کہتے ہیں کہ جن مظالم نے روہنگیا کو میانمار سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا وہ ابھی تک جاری ہیں، اور یہ کہ پناہ گزینوں کے لیے واپس جانا محفوظ نہیں ہے۔ رپورٹ میں ٹیٹمارڈو پر کچین اور شان کی ریاستوں میں بھی ایسی کارروائیوں کا الزام عائد کیا ہے جو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ حقائق کی تلاش کے مشن نے سینئر فوجی کمانڈروں کی ایک لسٹ تیار کی ہے جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف قتل عام کی کارروائیوں کے حوالے سے تفتیش اور قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے میانمار کے سفیر کیو مو ٹن نے تفتیش کاروں پر تنقید کی ہے اور ان کے نتائج کو یکطرفہ، جانبداری کے فقدان کے حامل اور ریاست راکھین کی صورتحال کے پائیدار حل کے تلاش کی حکومتی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو نقل مکانی کرنے والوں، خصوصاً عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور جو کوئی بھی واپس آنا چاہتا ہے وہ انہیں اس کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مائگریشن کے حوالے سے یورپی یونین کا سربراہ اجلاس بدھ کے روز آسٹریا کے شہر سالزبرگ میں منعقد ہو رہا ہے، تاہم اس بارے میں یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان گہرے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری ریزیبل کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
افریقہ کے 60 امیگرینٹس کو بحیرہ روم میں ان کی کشتی ڈوب جانے سے پہلے ایک ریسکیو آپریشن کے دوران بچا لیا گیا۔ بحیرہ روم میں اس سال اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ یورپین یونین کے رکن ممالک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے امیگرنٹس کی نصف تعداد اسی راستے کو استعمال کرتی ہے۔ ایسے زیادہ تر تارکین وطن گینیا، مالی اور مراکش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ غیر قانونی تارکین وطن کی یورپ آمد میں ہر سال 40% کمی دیکھنے میں آئی ہے، امیگریشن یورپین یونین کی پالیسی کے حوالے سے موضوع بحث رہا ہے۔ سربراہ اجلاس کے میزبان ملک آسٹریا کے چانسلر سیباشین کرز نے پیر کے روز یورپین یونین کے تمام رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں پر یورپین یونین کی بارڈر ایجنسی کا کردار بڑھائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیرونی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے یورپین یونین کے کلیدی رکن ممالک کو ہماری مدد اور حمایت کی ضرورت ہے، تاہم رکن ممالک کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ یونین کی حمایت کو قبول کریں۔ ماہرین آسٹرین چانسلر کے اس بیان کو اٹلی اور ہنگری جیسے یورپین یونین کے کلیدی رکن ممالک کے لیے ایک انتباہ قرار دیتے ہیں جو مائیگریشن کے بحران کے لیے یورپین یونین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے پیر کے روز پارلیمانی ارکان سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ہنگری برسلز کے سربراہ اجلاس میں شریک تمام ممالک کے مقابلے میں اپنی سرحدوں کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتا ہے، لہذا ہنگری اپنی سرحدوں کی حفاظت خود کرنے کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اوپن یورپ نامی پالیسی تجزیاتی گروپ سے وابستہ تجزیہ کار لیوپولڈ ٹروگوٹ کہتے ہیں کہ یورپین یونین کے سربراہ اجلاس کے دوران رکن ممالک کے گروپ آمنے سامنے ہوں گے۔ افریقہ کے 60 امیگرینٹس کو بحیرہ روم میں ان کی کشتی ڈوب جانے سے پہلے ایک ریسکیو آپریشن کے دوران بچا لیا گیا۔ بحیرہ روم میں اس سال اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ یورپین یونین کے رکن ممالک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے امیگرینٹس کی نصف تعداد اسی راستے کو استعمال کرتی ہے۔ ایسے زیادہ تر تارکین وطن گینیا، مالی اور مراکش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ غیر قانونی تارکین وطن کی یورپ آمد میں ہر سال 40% کمی دیکھنے میں آئی ہے، امیگریشن یورپین یونین کی پالیسی کے حوالے سے موضوع بحث رہا ہے۔ سربراہ اجلاس کے میزبان ملک آسٹریا کے چانسلر سیباسٹین کرز نے پیر کے روز یورپین یونین کے تمام رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں پر یورپین یونین کی بارڈر ایجنسی کا کردار بڑھائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیرونی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے یورپین یونین کے کلیدی رکن ممالک کو ہماری مدد اور حمایت کی ضرورت ہے، تاہم رکن ممالک کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ یونین کی حمایت قبول کریں۔ ماہرین آسٹرین چانسلر کے اس بیان کو اٹلی اور ہنگری جیسے یورپین یونین کے کلیدی رکن ممالک کے لیے ایک انتباہ قرار دیتے ہیں جو مائیگریشن کے بحران کے لیے یورپین یونین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے پیر کے روز پارلیمانی ارکان سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ہنگری برسلز کے سربراہ اجلاس میں شریک تمام ممالک کے مقابلے میں اپنی سرحدوں کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتا ہے، لہذا ہنگری اپنی سرحدوں کی حفاظت خود کرنے کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اوپن یورپ نامی پالیسی تجزیاتی گروپ سے وابستہ تجزیہ کار لیوپو ٹروگوٹ کہتے ہیں کہ یورپین یونین کے سربراہ اجلاس کے دوران رکن ممالک کے دو گروپ آمنے سامنے ہوں گے۔ بقول ان کے، ان میں سے ایک ترقی پسند ممالک کا گروپ ہے جو یورپ کو کھلا اور آزاد رکھتے ہوئے سیاسی پناہ کے خواہش مند تارکین وطن کی مدد کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے گروپ میں سخت موقف رکھنے والے وہ ممالک شامل ہیں جو یورپ کو تارکین وطن کے لیے مکمل طور پر بند کرتے ہوئے اسے ایک قلعے کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کے اصرار پر اس سربراہ اجلاس میں یورپین یونین سے برطانیہ کی علیحدگی پر بھی بحث ہوگی۔ شبیر جلانی، VOA، واشنگٹن۔
اسرائیل کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایتھوپیا کے 1,000 باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ کی اجازت دے گا۔ تاہم اسرائیل میں پناہ کے متلاشی ایتھوپیا کے یہودی باشندوں کی تعداد 8,000 سے کم ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ خصوصی کمیٹی نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایتھوپیا کے ان باشندوں کو ملک میں پناہ کی اجازت دی جائے جن کے بچے پہلے ہی سے اسرائیل میں رہائش پذیر ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم جس نے اسرائیل کی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ ایتھوپیا کے یہودیوں کو اسرائیل میں پناہ کی اجازت دے، اس نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے فیصلے کو شدید مایوس کن قرار دیا ہے۔ تقریباً 8,000 ایتھوپین نے اسرائیل میں پناہ کی درخواست کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایتھوپیا کی یہودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم اسرائیل سخت مذہبی قوانین کے تحت انہیں یہودی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ان کی امیگریشن کے لیے خصوصی اجازت درکار ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس بائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔